اخیر پر ہم آپ کو یہ بھی اطلاع دے دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ جو آپ کہتے ہیں کہ اگر تمام ارواح اور جسمی مادوں کو ما جمی عجائب و غرائب خواص ان کے خود بخود بغیر پیدا کرنے کسی پیدا کنندہ کے سمجھ لیں جیسے اصول آریہ سماج کا ہے، یعنی یہ خیال کر لیں کہ ارواح و مواد اجسام ما جمی خواص اپنے کے خود بخود ہیں، تو اس سے اس بات ثانے میں کوئی حرج عائد نہیں ہو سکتا، بلکہ جوڑنا جاڑنا جس کے آریہ سماج والے قائل ہیں اس بات ثانے کے لیے کافی ہے۔ یہ تقریر آپ کی صاف ثابت کر رہی ہے کہ آپ نے فطرتی طور پر مادہ ثبوت غیر ثبوت کی شناخت کرنے کا نہایت ہی کم ہے۔ میں نے آپ کی غلطی اقوال متذکرہ بالا میں کھول دی ہے، دانش مند کے لیے تو اسی قدر کافی ہے، لیکن میں محض خیر خواہی کے روح سے آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو بحث مباحثے کا شوق ہے تو کسی سے ایک رسالہ منطق کا ضرور پڑھ لیجئے۔ یہ کام مباحثات مناظرات کا بڑا نازک کام ہے، اس کے انصرام کے لیے صرف جوش مذہبی کافی نہیں ہے، اتنا تو ہو کہ انسان دعویٰ اور دلیل میں فرق معلوم کر سکے اور بیہودہ دعووں کو دلیل کے محل پر استعمال نہ کرے۔ بھلا خیال فرماویں کہ میرے اعتراض کے جواب میں جو آپ نے لکھا ہے کہ گو ارواح و اجزائے صغار اجسام یعنی جیو اور پرکرتی اور ان کے تمام خواص اور تمام کاریگری کی باتیں جو ان میں پائی جاتی ہیں وید کے روح سے سب غیر مخلوق اور انادی ہیں، جن کو پرمیشر کا ہاتھ بھی نہیں لگا، مگر تاہم فقط جوڑنے جاڑنے سے پرمیشر کا پرمیشر پن ثابت ہوتا ہے، یہ کس قسم کی تقریر ہے؟ اگر اس کو قوانین استدلال کی طرف رد کیا جائے تو کون سی شکل صحیح منطقی اس سے پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر کچھ یاد ہے تو بھلا پیش تو کریں۔ ماسٹر صاحب، آپ کو یہ بات بری نہ لگے، آپ مدلل غیر مدلل کی شناخت سے بکلی بے خبر ہیں، آپ کے منہ سے کوئی معقول بات کیا خاک امید رکھیں؟ آپ تو خانہ خواہ اپنی قوم کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ لو، ہم ہی روحوں کے مخلوق ہونے پر شکل اول جو بدیہی الانتاج ہے بنا کر سناتے ہیں، اس پر غور کرو اور اپنے بے جا دعووں سے باز آؤ، اور وہ شکل یہ ہے، موجودات عالم میں سے روحیں ایسی چیزیں ہیں جن میں ہزارہا عجائب قدرت و حکمت پائے جاتے ہیں، اور کل ایسی چیزیں عالم کی چیزوں میں سے جن میں عجائب قدرت و حکمت پائے جائیں ان کا ایک موجد قادر و کامل و حکیم ہونا ضروری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روحوں کا ایک موجد قادر و کامل و حکیم ہونا ضروری ہے۔ ثبوت مفہوم سورہ کا، یعنی اس بات کا کہ موجودات عالم میں سے روحیں ایسی چیزیں ہیں جن میں ہزارہا عجائب قدرت و حکمت پائے جاتے ہیں، اس طرح پر ہوتا ہے کہ نقیر اس کی، یعنی یہ کہ روحوں میں کوئی عجوبہ حکمت و قدرت کا نہیں پایا جاتا، بدیہی البطلان ہے، اور دنیا کی ذی علم قوموں میں سے کوئی قوم بھی اس بات کی قائل نہیں کہ ارواح عجائبات قدرت و صنعت الہی سے خالی ہیں، بلکہ علم الہیات کے جاننے والے اس باریک صداقت تک پہنچ گئے ہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات میں جو خواص متفرقہ ہیں وہ سب روحوں کے وجود میں یکجائی طور پر پائے جاتے ہیں۔ پس صغرہ اس شکل کا نہایت بین الثبوت ہے، ثبوت کبریٰ کا، یعنی اس قضیے کا جو کل ایسی چیزیں عالم کی چیزوں میں سے جن میں عجائب قدرت و حکمت پائے جائیں ان کا ایک موجد قادر و کامل و حکیم ہونا ضروری ہے، اس طرح پر ہے کہ اگر بعض چیزیں عالم کی چیزوں میں سے جو عجائب قدرت و حکمت سے بھری ہوئی ہیں ایسی بھی ہوں جن کا کوئی موجد ہونا ضروری نہیں، تو پھر کسی چیز کو کسی موجد کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اس بات کی صحت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ ہم ایسی چند چیزوں میں سے کہ اپنی وجوہ احتیاج موجد میں بکلی ہم رنگ اور مساوی ہیں، بعض چیزوں کو بلا دلیل مستغنی عن الموجد قرار دے دیں اور دوسری بعض چیزوں کو بلا دلیل اپنے وجود میں موجد کی محتاج سمجھ لیں، بلکہ ہم پر لازم ہوگا کہ اگر عالم کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی نسبت بھی یہ حکم دیں کہ وہ بوجہ پر حکمت کاموں کے جو اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں کسی موجب کی محتاج ہے، تو یہی حکم اس کی باقی ہم شکل چیزوں کی نسبت بھی جو عالم میں پائی جاتی ہیں صادر کریں، ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔ پس بھی ضرورت شکل حاضہ کے کبرا کا مفہوم بھی سچا ماننا پڑا، جس سے صداقت اس نتیجے کی کھل گئی کہ روحوں کا ایک موجد کامل و قادر و حکیم ہونا ضروری ہے، اور یہی مطلب تھا۔ جاننا چاہیے کہ یہ دلیل مخلوقیت ارواح دہریہ کے مقابل پر نہیں، بلکہ آریہ سماج والوں کے ملزم اور لاجواب کرنے کے لیے ہے کہ جو عالم کے ہم رنگ و ہم خاصیت چیزوں میں سے بعض کو، جو صرف جوڑنا جاڑنا ہی ایک سانے قادر و حکیم کا فعل خیال کرتے ہیں، اور بعض دیگر کو جو اس فعل سے بڑھ کر قدرت و حکمت الہی پر دال ہے، مصنوع اور مخلوق ہونے سے باہر سمجھتے ہیں، لیکن دہریہ کے مقابل پر الگ دلائل ہیں جو ہماری کتاب براہین میں اپنے موقع پر مندرج ہیں۔ اس جگہ تو صرف آریہ سماج والوں کو ان کی منہ زوری پر متنبع کرنا ہے۔ حاشیہ: اس جگہ اگر کوئی آریہ بطور نقص کے یہ عذر پیش کرے کہ خود خدائے تعالیٰ کی ذات بھی عجائب قدرت و حکمت پر مشتمل ہے، تو کیا اس کے لیے بھی کسی موجد کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہم ابھی شکل اول کے دونوں مقدمات میں، جن سے مخلوقیت روحوں کی ثابت ہوتی ہے، موجودات کے لفظ کو اسی لحاظ سے عالم کے لفظ سے مشروط اور مقید کر چکے ہیں، یعنی موجودات عالم کا لفظ لکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ دلیل فقط موجودات عالم کے متعلق ہے، یعنی ان چیزوں کے متعلق ہے جو عالم میں داخل ہیں، لیکن خدائے تعالی عالم سے باہر ہے، اور خدائے تعالی کی نسبت ایسا خیال کرنا کہ اس کی ذات میں بھی طرح طرح کی طاقتیں اور قوتیں اور عجائب صفتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کا بھی کوئی موجد چاہیے۔ یہ خیال انہی لوگوں کے دلوں میں اٹھتا ہے جن کو معرفت الہی سے ایک ذرہ بھی حصہ نہیں، کیونکہ خدائے تعالی کے وجود کی نسبت یہ تو پہلے ہی سے ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی ذات اور ذاتی طاقتیں اور قوتیں اور کامل صفتیں غیر محدود اور غیر متناہی ہیں، جو کسی تحدید اور کسی دائرہ عقل یا قیاسی یا وہمی میں نہیں آ سکتی، اور یہ بھی ابتدا ہی سے قبول کیا جاتا ہے کہ اس کا وجود سب وجودوں پر غالب اور سب وجودوں سے افضل اور سب وجودوں سے اول، اور اس کی طاقتیں سب طاقتوں سے بڑھ کر ہیں، اور اس کی قوتیں سب قوتوں سے زیادہ تر، اور اس کی کامل صفتیں سب صفتوں سے اکمل اور اتم ہیں، اور یہ بجائے خود ثابت کیا گیا ہے کہ تمام ایسے وجودوں کے لیے جو محدود اور مقید اور ناقص اور نا تمام ہیں، ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جس کو من کل الوجوہ کمال تام ہو اور حدود و قیود سے پاک اور برتر ہو۔ پس جب کہ اس کو کامل تام اور غیر متناہی اور غیر محدود اور سب برتروں سے برتر مان لیا گیا، اور تمام ناقصوں کا مبدأ فیوض اس کو ٹھہرایا گیا، تو پھر اس کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اس کا بھی کوئی موجد ہونا چاہیے، یہ غائب درجے کی وحشیانہ جہالت اور برے طور کی نادانی ہے۔ کیونکہ اگر وہ کسی اور موجد کا محتاج ہے، تو پھر وہ اس صورت میں نہ کامل رہ سکتا ہے نہ غیر محدود، حالانکہ اس کی خدائی کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ اس کو کمال تام حاصل ہو اور اس کی ذات حدود اور قیود سے منزہ اور پاک ہو۔ غرض اس بات کا قائل ہو کر کہ وہ غیر متناہی اور سب طاقتوں سے بڑھ کر اور کامل تام ہے، پھر یہ خیال کرنا کہ بئیں ہما اس کو کسی موجد کی بھی ضرورت ہے، گویا نقیزین کو جمع کر لینا ہے۔ کیونکہ جب پہلے ہی اس کی ذات پر ایمان لانے کے وقت صحت ایمان اسی بات پر موقوف ہے کہ اس کو اکمل و اتم اور بے انتہا اور ہر یک ذوق اور نقصان سے خالی سمجھا جائے، تو پھر یہ خیال کہ اس کا کوئی موجد ہونا چاہیے، اس صفت ایمان سے بکلی انکار اور کنارہ کشی ہے۔ اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ مخلوق کی نسبت خالق کا اعلیٰ ہونا لازم ہے، اور جب کہ ہم اسی ذات اکمل و تم کو خدا کہتے ہیں جس سے اعلیٰ کوئی نہیں، تو اس کو خود بخود ماننا پڑا۔ غرض انتہائی درجے کا کامل خیال کرنا تحقق خدائی کے لیے واجب ہے، اور انتہائی درجے کے کمال کو خود بخود ہونا لازم پڑا ہوا ہے۔ یہ قاعدہ کہ ہم پر حکمت چیز کو دیکھ کر، جس میں طرح طرح کی عجائب صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک سانے حکیم کا ایجاد اس کو سمجھتے ہیں، یہ تو ان اشیاء عالم سے متعلق ہے جن کا ناقص ہونا اول ہم ثابت کر لیتے ہیں، اور جن کا محدود اور مقید ہونا اور اپنی تکمیل ذات کے لیے غیر کی طرف محتاج ہونا دلائل کاشفہ سے ہم پر کھل جاتا ہے۔ تب جو جو کاریگری کے کام ایسے ناقص وجودوں میں پائے جاتے ہیں، ان کی نسبت بطور یقین اور قطع کے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ان عجائب کاموں کا کرنے والا ضرور در پردہ موجود ہے، جو قادر و حکیم و کامل ہے۔ اور یہ بھی ہر یک پر واضح ہے کہ ہم عالم کی چیزوں میں سے جتنی چیزوں کے وجود پر نظر ڈال کر ایک موجود کامل و قادر کا انہیں محتاج پاتے ہیں، یا ان کی نسبت حکم صادر کرتے ہیں کہ ان موجودات کا کوئی موجود چاہیے، وہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی طور سے بلا واسطہ وسائل دیگر ہماری نظر اور فکر کے آگے محسوس اور معلوم الوجود ہوتے ہیں، بجز ایک ذات پروردگار جل شانہو کے، جو ہم اس کے وجود کو بغیر ذریعہ وحی یا مصنوعات کے جو اپنے سانے پر دلالت کرتے ہیں اور کسی طرح شناخت ہی نہیں کر سکتے۔ سو در حقیقت اس کا وجود اور چیزوں کے وجود کی طرح معلوم و تعین نہیں، تا اس کے موجود اور تعین کنندہ کا خیال دل میں گزر سکے، بلکہ وہ تمام مصنوعات پر غور کرنے کا ایک ضروری نتیجہ ہے جو اپنی ذات میں خیال اور قیاس اور گمان اور وہم سے بلند تر و برتر ہے۔ غرض اس کا وجود اور چیزوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کے وجود سے مراد وہ آخری وجود ہے جو تمام چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد اس کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ تو جس خاص طور سے اس کا وجود تمام عالم کے اطوار شناخت سے الگ پڑا ہوا ہے، وہی طور خاص اس بات کو سمجھا دیتا ہے کہ اس کے لیے موجود کا ہونا ممتنع اور خلاف عقل ہے، اور بجز اسی کی ذات کامل اور غنی مطلق وغیر محدود کے اور کسی چیز کو ہم ایسی نہیں دیکھتے جو داغ نقصان اور احتیاج الی الغیر سے خالی ہو۔ اور دوسری طرف ہم اس کی غیر میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ارواح اور کیا اجسام اپنی ذات اور صفات میں طرح طرح کے پرحکمت خواص اپنے وجود کے اندر رکھتے ہیں، اس لیے ہم کو ایسے مصنوعات پر نظر ڈال کر بضرورت ماننا پڑتا ہے کہ کسی سانے قدیم و حکیم و قادر کامل کے ہاتھ سے یہ سب چیزیں نکلی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی نسبت جو اپنی ذات میں کامل اور احتیاج غیر سے منزہ اور غیر محدود اور غیر متناہی طاقتوں والا ہے، یہ خیال پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ غیر متناہی سے بڑھ کر اور کون ہوگا جو اسے پیدا کرنے والا ہوگا۔ اس لیے عالم کی چیزوں کے ساتھ اس کا قیاس نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ تو لا یدرک ذات ہے جو تمام عالم کی چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد ضروری طور پر ماننا پڑتا ہے، نہ احاطہ عقلی یا رویت کے طور پر۔ سو جو اس طرح لا یدرک طور پر مانا گیا ہے، اسی کامل برتر عقل و فہم کا نام خدا ہے۔ سوائے اس کے تمام موجودات کی ایجاد کی نسبت تو وہ اپنے الہام کے ذریعے سے آپ دعوے دار ہو گیا، اور پاک ملہموں کی روح میں ہو کر اس نے کلام کیا کہ جو کچھ نظر آتا ہے جو خالی نقصان سے نہیں، اس سب کا موجود میں ہی ہوں جو کامل ہوں۔ اور یہ ملہم لوگ ایسے نادر الوجود نہیں جو صرف چار ہی ہوں اور کوئی پانچواں نہ ہو، بلکہ بے شمار ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی ہمیشہ الہامات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور ہر یک شخص صراط مستقیم پر قدم مارنے سے، جو قانون تحصیل مرضیات الہی ہے، حسب دائرہ حوصلہ و استعداد اپنے کے الہامات کو پا سکتا ہے، اور مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مستفید ہو سکتا ہے۔ غرض جس حالت میں خدا تعالی بذریعہ اپنے الہام کے قدیم سے ان الخالق کا دعویٰ کرتا چلا آیا ہے، اور ہر یک روح بوجہ اپنے نقصان ذاتی اور احتیاج ایک رب کے جو تدارک اس نقصان کا کرے، اپنے نفس میں اس کی ضرورت بھی پاتی ہے، تو اس صورت میں اس ذات کامل و صفات کا خالق ہونا بدیہی ثبوت ہے، لیکن اس خالق حقیقی کے لیے کوئی اور خالق تب تجویز کیا جائے جب اول کوئی اس کے سر پر دعوے دار اٹھے کہ اس کا میں خالق ہوں اور اس کو مغلوب اور محکوم کر کے دکھلاوے، مگر جب کہ ان تمام باتوں میں سے کوئی بات بھی ثابت نہیں، اور من کل الوجوہ خدا تعالی کامل الذات و صفات اور اپنی ذات میں واحد لا شریک اور در حقیقت سب برتروں سے برتر ہے، تو پھر ایسا خیال سراسر دیوانگی اور حماقت ہے۔ منہو، کہ وہ کیسے طریقۂ مستقیمہ دلائل منطقیہ سے بے راہ چل رہے ہیں اور وید کی محبت میں ایسے مست و مدہوش ہو گئے کہ خدا داد عقل اور فہم کو یکلخ کھو بیٹھے۔ مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اب وید پر چلنے چلانے کا زمانہ نہیں ہے۔ اب ان باتوں پر زور دینے سے کہ ہم قدیم سے خود بخود ہیں، ہمارے روحوں اور ہمارے جسمی مادے کا کوئی رب نہیں، جل تر وید پر وبال آئے گا۔ حال کی ضروریت ایسی موٹی عقل کی نہیں کہ ان کو ان تعلیموں پر طفل تسلی دے سکیں کہ بغیر دخل مالک الملک کے تمام روحیں اور ذرہ ذرہ اجسام کا خود بخود قدیم سے چلا آتا ہے، بلکہ وہ تو پورا پورا فیصلہ کر لیں گے، یا تو اپنے باپ دادوں کے خیالات کو کسی ٹھکانے لگا کر ٹھیک ٹھیک دہریہ بن جائیں گے، اور یا اگر سعادت مند ہوئے تو رب العالمین پر ایمان لائیں گے اور اپنی مخلوقیت کا اقرار کر لیں گے، مگر دونوں صورتوں میں وید کے پنجے سے نکل جائیں گے۔ وہ وقت گزر گئے جب لوگ وید کے کہے کہائے سے چاند سورج کی پوجا کرتے تھے اور اگنی کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور ہندوستان کے تمام عجائبات کو معبود بنا رکھا تھا۔ اب وید کا نیک وقت شاید اس زمانے میں آوے کہ جب پھر لوگ ویسی ہی موٹی عقل کے ہو جائیں کہ جیسے وہ وید کے زمانے میں تھے، مگر پھر اس تنگ و تاریک حالت کی طرف زمانے کا پلٹا کھانا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے بوڑھے پنڈت یہ خیال کرتے تھے کہ کو ہمالیہ کے پرے اور کوئی ملک ہی نہیں، اور یہ اعتقاد کیا گیا تھا کہ چونکہ ہمگی و تمامی جائیداد پرمیشر کی یہی آریہ دیس ہے، اس لیے پرمیشر کو اس اپنی جاگیر سے بڑی محبت ہے، اور اس نے ہمیشہ کے لیے آریوں کو ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ ہمیشہ میرا کلام تم میں ہی اترے گا، سنسکرت میری زبان ہوگی، آریہ دیس میرا دیس ہوگا اور وید میرا ہمیشہ کلام ہوگا، اوروں سے مجھے کیا غرض اور کیا واسطہ۔ لیکن اس زمانے میں ایک 10 برس کا بچہ بھی کچھ تھوڑا سا جغرافیہ پڑھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی زمین کیسی کیسی آبادیوں پر مشتمل ہے اور کیوں کر کروڑ ہا رنگا رنگ کی مخلوقات پردہ زمین پر آباد ہو رہی ہے، اور خدا تعالیٰ نے کیسی ان کو عقل میں، فہم میں، دنیا میں، دین میں آریوں کی نسبت بہت زیادہ ترقیات بخشی ہیں۔ کیا اتنے بڑے جہان کا مالک ایک خسیس اور بخیل آدمی کی طرح ہمیشہ کے لیے ایک خاص ملک تک اپنے فیوز الہامی محدود رکھ سکتا ہے؟ پھر وہ الہام جس پر اس قدر ناز ہے، یعنی وید، عجیب قسم کا الہام ہے کہ اول سے آخر تک بجز مخلوق پرستی کے بات نہیں کرتا۔ پنڈت دیانند نے تاویلات میں بہت کوشش کی، مگر کوئی کج کو سیدھا ظاہر کرنے میں کہاں تک ٹکرے مارے، آخر کچھ بھی نہ ہو سکا۔ وید کی تعلیم مخلوق پرستی کے ایک آدھ مقام میں تو نہیں کہ چھپ سکے، وہ تو سارا انہی خیالات سے بھرا ہوا ہے۔ تمام دنیا کے پردے میں گھوماؤ، تمام قوموں کو پوچھ کر دیکھ لو، کوئی قوم ایسی نہ پاؤ گے کہ جو وید کو پڑھے اور اس کو موحدانہ تعلیم سمجھے۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں اور زیادہ باتوں میں وقت کھونا نہیں چاہتے کہ جو کچھ قرآن شریف کے 10 ورق سے توحید کے معارف آفتاب عالم تاب کی طرح ظاہر ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص وید کے 1000 ورق سے بھی نکال کر دکھلاوے تو ہم پھر بھی مان جائیں کہ ہاں وید میں توحید ہے، اور جو چاہے حسب استطاعت ہم سے شرط کے طور پر مقرر بھی کرا لے، ہم قسمیاں بیان کرتے ہیں اور خدائے واحد لا شریک کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بہرحال ادائے شرط مقررہ پر جس طور سے فیصلہ کرنا چاہیں حاضر ہیں۔ لیکن ناظرین خوب یاد رکھیں، اور اے آریہ کے 9 عمروں 9 گرفتارو، تم بھی یاد رکھو کہ وید میں ہرگز توحید محض نہیں ہے، وہ جا بجا مشرکانہ تعلیم سے مخلوط ہے، ضرور مخلوط ہے، کوئی اس کو بری نہیں کر سکتا، اور زمانہ آتا جاتا ہے کہ اس کے سارے پردے کھل جائیں۔ تو تم لوگ اس خدا سے ڈرو جس کی عدالت سے کسی ڈھب روپوش نہیں ہو سکتے۔